أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. اہل ایمان، حرام مت قرار دے دو ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طیب اور پاکیزہ بنائی ہے. ولا تعتدوا، اور ایک حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو اصل نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ ہم نے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور طیب. اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیزیں شریعت میں کلیتاً حرام ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ بنیادی باتیں عرض کر دی گئی کہ ہر میتا، مردار، دم سائل، بہتا ہوا خون، پھر وہ جانور کے جو اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے، لیکن یہ کہ اس کو کہیں استھان پر لے جا کر اور کسی آستانے پر جا کر کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو حرام ہیں، کلیتاً حرام ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے تقوی اختیار کرو، انتم بھی الذی انتم بھی مؤمنون، کے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا ایسی قسموں پر جو تم نے بے شعوری یا بے مقصد کھا لی. یہ اصل میں عرب مزاج میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، تو ان کا کوئی جملہ جو ہے وہ قسم سے پہلے کہ قسم کے بغیر شروع نہیں ہوتا. واللہ، تاللہ، باللہ، تمام الفاظ جو ہیں ان کے جملے میں بہت عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. حالانکہ وہ واللہ کہتے ہوئے شعوری طور پر وہ قسم نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن یہ کہ ان کا تکیہ کلام ہی یہ بن گیا. لہذا بے شعوری میں یا بے ارادہ، بے مقصد جو تم قسمیں کھا لو، اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ نہیں کرے گا. اگرچہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس طرح بے جا جو ہے ہر بات اللہ کی قسم، ہر بات پر اللہ کی قسم، یہ مثال، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. منافقین کے ضمن میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب وہ کہیں بات کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے کثرت کے ساتھ، ان کی بات کا اعتبار اٹھ گیا تھا. لہذا اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے اب وہ ہر جملے میں جو ہے جہاں کہیں کوئی بات کرنی ہوتی تھی، میں اللہ کو قواس بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو وہ جھوٹی قسموں کے اوپر اتر آتے تھے، اس لیے کہ ان کا اعتبار اٹھ گیا. تو یہ قسموں کا اس طرح کا جو ہے بے جا استعمال، وہ یقیناً مناسب نہیں ہے. ولا کی واخذکم بما عقدتم الایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تو مواخذہ کرے گا تمہارا ان قسموں پر کہ جو تم نے پوری شعور سے کھائی ہوں، ارادتاً کھائی ہوں. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو وہ قسمیں کہ جو تم نے پورے ارادے سے کھائی ہوں اور اس کے بعد ان کو پورا نہ کر سکو، جس کی ایک مثال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے. سورۃ تحریم میں ہم اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ حضور نے ایک موقع پر قسم کھا لی تھی کہ فلاں شہد جو ہے، ایک شہد تھا مغافیر کا، کہ جس میں ایک خاص قسم کا اس کا فلیور تھا جو بعض لوگوں کے نزدیک بہت پسندیدہ تھا، بعض کو پسند نہیں ہوتا تھا. تو کہیں اعتراض ہوا تھا کہ حضور نے وہ شہد استعمال کیا تھا اور اس میں جو ہے اس کی جو ایک سمیل کہہ لیجئے یا اس کے جو ایک فلیور تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ جو بعض لوگوں کو بہت پسند ہے، لیکن بعض ان کے قریب بھی گزرتے تھے انہیں نزلہ شروع ہو جاتا ہے اور الرجی ہو جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر، وہ تفصیل سے ہم واقعہ انشاءاللہ وہی پڑھیں گے، قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ یہ شہد استعمال نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پر جب شریعت میں یہ حکم آ گیا کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ جو گویا کہ ارادتاً تو کھائی ہے لیکن یہ کہ بعد میں اس کا توڑنا زیادہ مستحسن ہے، تو اس صورت میں جو اس کو کفارہ ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، وہ عمومی کھانا جو اوسط ایوریج کھانا تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اس نوع کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خود تو تمہارے بڑے مرغم کھانے ہوں اور پھر یہ کہ جو کفارہ ادا کرو تو 10 مسکینوں کے لیے جو دال روٹی کا بندوبست کر کے فارغ ہو جاؤ، یہ نہیں، جو تم کھاتے ہو. اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو خود بھی کھاتے ہو اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا یہ کہ ان 10 مساکین کو کپڑے فراہم کرو، او تحریر رقبت، یا یہ کہ ایک غلام یا لوڈی کو آزاد کرو، یہ کفارہ ہے اس کا. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو شخص اس کی توفیق نہ رکھتا ہو، اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے. گویا کہ یہ ترتیب آ گئی کفارے کی کہ 10 مساکین کا جو ہے وہ کھانا کھلانا، ان کی یا یہ ان کے کپڑے لتے کا اہتمام کرنا، یا اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے کسی کو بہت کچھ دیا ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو کسی غلام کو یا لونڈی کو خرید کر آزاد کر دے، بہت اونچے درجے کی نیکی کا کام. اور یا اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ ان میں سے 3 نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری ان قسموں کا جو تم نے ارادتاً کھائی تھی اور جن کو توڑنے کی نوبت ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم کھا چکو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو. دائر اول تو قسم کھانے سے پہلے انسان پوری طرح اپنا جائزہ لے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، جس پر قسم کھا رہا ہوں، اس کو پورا بھی کروں گا. لیکن فرض کیجئے کہ حالات ایسے نہیں رہے، وہ پورا نہ کر سکا، تو کفارے کا ذکر آ گیا. لیکن واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کیا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات اسی طرح تم پر کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان، خمر شراب، میسر جوا، انصاب وہ بت کے جو تراش دیے جاتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ دندوت کی جاتی ہے، ان کا پوجا جاتا ہے، والازلام، اور کورے کے جو تیر نکالا کرتے تھے، جیسا کہ میں عرض کیا تھا اس زمانے میں قرآن اندازی کا ایک طریقہ تھا کہ تیر کے اوپر نام لکھ کر جو ہے بیک بار کی جتنے بھی نام ہوتے تھے وہ تیروں کو فضا میں پھینکا جاتا تھا، اور جو تیر سب سے پہلے نیچے آتا تھا تو اس کو پھر باقاعدہ لے لیا کرتے تھے، گویا کہ کورا جو ہے اس کے نام نکلا. یہ انداز تھے مختلف مختلف زمانوں میں. رجس من عمل الشیطان، یہ تمام چیزیں جو گنوا دی گئی ہیں، جس میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، بت پرستی بھی ہے، اور بت پرستی سے مراد یہ ہے کہ استھان یا آستانے جو بن جاتے ہیں وہ بھی اسی نوعیت میں ہو گئے، والازلام، اور قرآن، اور یہ جو قرے کے جو تیر ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں اور عمل شیطان میں سے ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان تمام سے بالکل الگ ہو جاؤ، بچو ان سے، اجتناب کرو تاکہ تم فلاح تک پہنچ سکو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دیکھیں یہ تمام شیطانی کام ہیں، خواہ شراب نوشی ہو، خواہ جوئے کا معاملہ ہو، اسی طرح اور چیزیں جو یہاں گنوائی گئی ہیں. اور شیطان اصل میں چاہتا کیا ہے؟ قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا ہے، یہ جوئے کے ذریعے ہوگا کیا؟ ایک شخص کو بہت کچھ مل جائے گا اور دوسروں کے اندر حسد اور دشمنی پیدا ہو جائے گی. ہمارے ہاں بھی متعدد واقعات ہوتے ہیں، کسی کی لاٹری نکل آئی، 1.5 کروڑ روپے نکل آیا، معلوم ہوا کہ جناب اس کے رات کو جب پتہ چلا گھر لے کر آیا، اس میں سے بڑی رقم تو ڈاکہ پڑ گیا یا قتل کر دیے گئے. اب شیطان نے اپنا کام تو نکال دیا نا. تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ جو بھی گناہ اوپر نیچے گنوائے گئے ہیں پچھلی آیت میں، کہ ان کے ذریعے تمہارے اندر جو ہے عداوت، دشمنی اور بغض اور حسد پیدا کر دے. فی الخمر والمیسر، خاص طور پر ذکر کیا گیا خمر کا، شراب کا اور جوئے کا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد سے دور رکھے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے پڑھنے سے تمہیں دور رکھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ گویا کہ آخری حکم ہے شراب کے حرمت کے بارے میں، تو اب اس سے بعد آتے ہو یا نہیں؟ لہذا وہ جو شراب کے بارے میں عام طور پر ایک تدریج آئی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا، یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، نبی آپ سے خمر کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے جواب دی دے، اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ کا پہلو کہیں زیادہ ہے اس کے نفع سے. کسی کے جوئے میں رقم حاصل ہو گئی تو کچھ نفع تو اسے ہوا، بڑی خوشی حاصل ہوئی ہوگی. اسی طرح شراب کی اگر آپ نے تھوڑی ڈوز دی ہے تو آپ کے اندر ایک بڑی فرحت اور بڑی جو ہے الیٹڈ قسم کی فیلنگ، معلوم ہوا کہ بہت اونچے آپ جو ہے ہواؤں میں ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ کا پہلو زیادہ ہے. اس کے بعد اگلا حکم کیا آیا تھا، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جو کہ اے مسلمانوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب نوشی تم نے کی ہو، اور پھر یہ کہ اس میں تمہیں کوئی جو ہے اس کا خمار چڑھ گیا، تو نماز نہ پڑھا کرو. گویا کہ مسلمان جو ہیں، جو کسی درجے میں حساس تھے، وہ یہی سے ٹھٹک گئے کہ اب نماز جیسا عمل اگر روک دیا گیا ہے اس کو، تو اس کے معنی ہے کہ اس میں نجاست ہے، لہذا انہوں نے چھوڑ دی. اور اس کے بعد آخری حکم یہ آیا، فہل انتم منتہون، اس شراب سے اور جوئے سے اور ان تمام چیزوں سے باز آتے ہو یا نہیں؟ اب یہ ہے کہ جس میں گویا کہ شراب شریعت کی جو ہے وہ بالکل تکمیلی حکم آ گیا. وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور اسی سے ڈرو، فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اگر تم اعراض کرو گے منہ پھیر لو گے تو جان لو کہ اللہ تعالی ہمارے رسول کے ذمے کھلا کھلا پہنچا دینا ہے، ان کو ہمیں اختیار نہیں دیا ہم نے کہ وہ کسی کو زبردستی رستے ہدایت کے رستے پر لے آئے، صراط مستقیم کے رستے پر لے آئے، ان کے ذمے تو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو شے آپ تک پہنچائی گئی ہے بذریعہ وہی اس کو منو ان پہنچا دیجیے اپنے قوم تک، فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ بھی آیا قرآن میں، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی گناہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیما طعموا ان چیزوں پر جو اس سے پہلے کھا پی چکے، کوئی اگر شراب پیتا تھا تو اس کی معافی ہو گئی، کسی نے کوئی جوا کھیلنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا اور وہ باز آ گیا تو اس کا بھی معاف ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا متقوا وآمنوا، لیکن جیسے ہی ان کے اندر تقویٰ خدا خوفی پیدا ہوئی اور ان چیزوں سے باز آ گیا اور پھر نیک اعمال کرنے لگے، وہ آمنوا وعملوا الصالحات اور ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، سمت تقوا وآمنوا، پھر یہی تقویٰ کی ڈرائیونگ فورس تھی کہ جو انہیں اور آگے بڑھا کر ان کے اندر مزید اللہ کا خوف پیدا ہوا، خدا خوفی پیدا ہوئی، تقویٰ پیدا ہوا اور پھر وہ ایمان کے اوپر کے درجے پر پہنچ گئے، سمت تقوا احسنوا، اور پھر یہی تقویٰ ہے کہ جو انسان کو احسان کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، پہلا درجہ کیا تھا؟ اسلام کا درجہ، اطاعت قبول کر لی، وہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا پانچ ارکان کے بارے میں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، نماز روزہ حج اور زکاۃ اور کلمہ شہادت ہے جو اصل بنیاد ہے، اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب وہ دل کے یقین والی کیفیت ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور اس میں جو ہے فرشتوں پر کتابوں پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اور جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، قدر تقدیر اس پر ایمان، اس کا خیر اور شر تمام چیزیں من جانب اللہ ہیں، اب یہ ایمان ہے جو دل کے یقین والا ایمان ہے، اور تیسرے درجے میں جو حدیث جبرائیل کا عام طور پر ذکر آتا ہے، بہت سی کتابوں میں اس حدیث کو بہت اہمیت دی گئی، ام السنہ کہا گیا حدیث جبرائیل، اس میں حضرت جبرائیل آئے تھے انسانی شکل میں اور حضور سے سوالات اور جوابات جو ہوئے تھے، ان میں سب سے پہلا سوال ان کا یہی تھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتائیے اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو حضور نے فرما دیا کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات، پھر اگلا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دیجئے مجھے بتائیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تمام الفاظ ابھی میں نے آپ کو سنائے، پھر فرمایا وہ اخبرنی عن الاحسان، اب مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ انورٹڈ کوماز میں ہے، یہ خوب غور سے سنیے، کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کرو اس کیفیت کے ساتھ، کانک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم اپنی ان ظاہری اور جسمانی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو حقیقت ہے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو ایمان ہے ہمارا، تو تمہاری عبادت کے اندر جو حسن پیدا ہونا چاہیے اس بنیاد پر کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بلند ترین درجہ ہے اسلام، ایمان اور احسان، لہذا یہاں جو کہا گیا نا سمت تقوا آمنو، سمت تقوا احسن، اسلام کے بعد ایمان کا درجہ اور پھر وہی تقوا والی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ پھر تمہیں مقام احسان تک پہنچا دے گی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس مقام احسان تک پہنچے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا یا آزما رہا ہے شکار کے معاملے میں، صید اصل میں شکار کو کہتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے خاص طور پر آگے آ بھی جائے گا کہ جب تم حالت احرام میں ہو، اگلی آیت میں اس کو کھول دیا گیا، تو اس صورت میں ہم نے وہ پہل سورہ بقرہ میں آ بھی گیا تھا کہ حالت احرام میں ہر قسم کا شکار کرنا جو ہے ممنوع تھا، حرام تھا، لیکن یہ کہ یہاں ان آیات کے اندر یہ کہا گیا کہ بحر کا جو شکار ہے سمندر میں مچھلی پکڑنا یہ وہ، اس کے جواز کا ذکر جو ہے قرآن نے کر دیا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کہیں دور کے سفر پر ہے اور سمندری سفر ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، زمین کے اوپر ہے تو آپ شوق قسم کی چیزیں اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں بڑے جہاز میں یا کشتی میں تو آپ تو کوئی شے حاصل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا سمندر سے جو ہے وہ لحمن طریا جو ہے وہ سی فوڈ وہ تو ہر وقت اویلیبل ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں، وہ حالت احرام میں ہو تب بھی آپ جو ہے وہ مچھلی کا شکار کر سکتے ہو اپنے کھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کسی شکار کے ذریعے، تنالو ایدیکم و رماحکم، کہ جو تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا اور تمہاری بالکل تیر کے تمہارے زد میں ہوگا، گویا کہ بالکل ایسا کہ جو بہت ایزیلی آپ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، اس کو پکڑ کر ذبح بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ حالت حرام میں ہے لہذا آپ کو منع ہے، حرام ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے پرکھ لے کہ کس شخص کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے ان غیبی حقائق پر. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے، غیب کی بات ہے. فمن ارتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اور جو شخص بھی اس کے باوجود جو ہے ایک حد سے گزرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اور یہ معاملہ ہوا تھا خاص طور پر اصحاب صفت کا، جہاں ذکر آتا ہے آگے بھی آ جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ ان کا معاملہ عجیب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا تھا کہ مچھلیوں کو بھی کوئی جو ہے وہ شعور دیا ہوا ہے، کہ صبت کا دن ان کے لیے جو ہے بالکل ممنوع تھا، کسی قسم کا کاروباری اس دنیا میں وہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کا پیشہ یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑیں گے اور جا کر فروخت کریں گے. اب ہفتے کے دن وہ دیکھتے تھے کہ مچھلیاں بڑے کنارے تک آ رہی ہیں اور اچھل رہی ہیں. قرآن نے ذکر دیا شعراء کے الفاظ آئے ہیں، اور جس طرح تیر کے نیزے جو ہے نکلتے ہیں جب کوئی پریڈ کر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نوکیں جو ہے ایک دوسرے کے بعد اوپر آتی ہیں، تو یہی معاملہ مچھلیوں کا ہوتا تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مچھلیوں کو بھی ان کے لیے ایک بہت بڑے امتحان کا جو ہے وہ سبب بنا دیا کہ ہفتے کے دن گویا کہ مچھلیوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم پر ہاتھ کوئی نہیں ڈالے گا، ہمیں شکار کوئی نہیں کرے گا، لہٰذا وہ بالکل کنارے پر آ کر جو ہے اٹھیلیاں کرتی تھی، اچھلتی کودتی تھی، اور ان کے اندر پھر حرص پیدا ہوتی تھی. گویا کہ ان کا اور مزید امتحان ہو گیا، ایک طرف اللہ نے منع کیا، لہذا ہیلا انہوں نے کیا بنایا تھا کہ پھر وہ گڑھے کھود لیا کرتے تھے تاکہ مچھلیاں از خود اس میں آ جائیں. تو ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے ان کی، گویا کہ شریعت کے ظاہر کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا، اور پکڑا انہوں نے اگلے دن اتوار کو جا کر. لیکن ہفتے کے دن ساری مشقت تو کی نا، جو اللہ کی یاد میں وصف کرنے چاہیے تھے جو اوقات، وہ لگا دی ان گڑھے کھودنے میں. تو یہ بھی اس کا پھر جرم تھا کہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مس کر دیے تھے، بندروں کے سے بنا دیے تھے. تو یہاں بھی اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور کوئی بالکل شکار والی شے جو آپ کے بالکل قریب آ گئی، اور ظاہر ہے کہ پھر انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا کہ میں حالت احرام میں یہ کام نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اب آ گیا اہل ایمان، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم کسی کو شکار نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ شکار اسی شے کا کیا جائے گا نا جو کھانے کے لیے ہے، کوئی ہرن مل گیا، کوئی نیل گائے مل گئی، کوئی اور کسی قسم کا جانور مل گیا جو حلال ہے، اس کو آپ شکار کر سکتے ہیں لیکن حالت احرام میں نہیں. ومن قتلہ منکم متعمدن، اور جو کوئی بھی تم میں سے اس کو قتل کرے گا جان بوجھ کر، کوئی شکار کر لیا اس نے، اسے معلوم ہے میں حالت احرام میں ہوں اور اس کے باوجود اگر وہ یہ کام کرتا ہے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا پھر بدلہ یہ ہوگی، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اسی جیسا کوئی جانور جو ہے وہ اس کو قربان کرے اللہ کے رستے میں. اگر فرض کیجئے کہ کسی نے ہرن شکار کیا تو ہرن سے ملتی جلتی بکری ہے، بھیڑ ہے، اس کی قربانی کرے. اگر کوئی بڑا جانور جو ہے بدنا، وہ اس نے شکار کر لیا، کوئی نیل گائے شکار کر لیا، جنگلی بھینسا شکار کر لیا، تو اس کے ایکویلنٹ جو ہے پھر وہ گائے کو قربانی کرے گا یا اونٹ کی قربانی کرے گی. یحکم بہ ذو عدل منکم، اور اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو ایسے لوگ جو عدل و انصاف سے کام لینے والے، جو فیصلہ کریں گے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، فلاں چیز شکار کی ہے، لہذا اس کا کفارہ کیا ہوگا. کون سا جانور؟ ہدیم بالغ الکعبہ، اب یہ جو قربان جانور ہوگا جو کفارے کا ہے، اس کو بھی گویا کہ وہ ہدی کا جانور بن جائے گا، وہ قربانی کی جائے گی کعبہ کے قریب. او کفارتن طعام مساکین، یا یہ کہ پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے کہ جو اس جانور کے اس کیپیسٹی کے اندر کھا سکتے ہیں. اس کا تعین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جانور ہے کہ جو اس نے فرض کیجیے شکار کر لیا، اس کے ایکویلنٹ جو ہے کوئی بھیڑیا بکری بنی، وہ اگر 5000 روپے کی بنی ہے تو 5000 روپے کی رقم جو ہے مسکینوں میں وہ کھانے کے اندر وہ صرف کرے، اس لیے کہ اس کا ذکر آ گیا. او عدل ذالک صیاماً، یا یہ کہ پھر اس کے مطابق کیا یہ کہ وہ رقم تقسیم کرے، یا اسی کی مناسبت سے پھر وہ روزے رکھے. گویا کہ اگر کم ہے تو 50 مسکین اگر اس میں کھانا کھا سکتے ہیں تو پھر اسی کی مناسبت سے روزے. لیکن اس کا تعین کون کرے گا؟ تم میں سے دو ایسے آدمی کے جو دین کا علم بھی رکھنے والے ہوں اور قابل اعتبار بھی ہوں. لیذوق اول عنہ، تاکہ یہ کہ وہ پھر اپنا جو اس نے کام کیا ہے خلاف شرع کام، اس کا مزہ چکھے. عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو تم اگر کچھ کر چکے ہو اور اس معاملے میں تم سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے گا. ومن عاد، اور جو شخص اس کے باوجود اعادہ کرے گا، خوب جانتے بوجھتے، فینتقم اللہ منہ، دیکھیے یہ ہے اصل میں انتقام بھی ہے اللہ میں، اور خاص طور پر جانتے بوجھتے اگر کوئی شخص حرام کا ارتکاب کرتا ہے، خوب اچھی طرح معلوم ہے اسے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ کا حکم جو ہے اللہ کی شریعت تو پاؤں ترے اور اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، زمانے کے رسم و رواج ہے، تو اس کے لیے تو فینتقم اللہ منہ، تو ایسے شخص سے تو اللہ تعالیٰ پھر انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، ظاہر ہے کہ یہ انتقام اس معنی میں نہیں، ہمارے اندر انتقام کو اگر پیدا ہوتا ہے تو ایک نفرت کے رد عمل میں ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی سلوک کیا انتقام میں آپ اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی کوئی شے کی جو ہے وہ ہم لازم نہیں کر سکتے، یہ اس کی سزا ہے جو ملے گی، جسے اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہے ہیں یہ میرا انتقام ہوگا۔ احل لکم صید البحر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر یہ جو بحر جو ہے، جو سی فوڈ ہے، یہ مچھلیاں پانی کا جو شکار ہے، اس کو حلال قرار دے دیا، جبکہ تم حالت احرام میں ہو، وہی بحث آگے چل رہی ہے۔ وہ تعام ہوں، اور اسی طرح ان کا کھانا، متاع لکم وللسیارہ، یہ تمہارے استفادے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے، جب سمندری سفر کر رہے ہو یا یہ کہ کہیں کہیں خشکی میں ہو، اور اس صورت میں بھی اگر کنارے کنارے جا رہے ہو تو مچھلی کے جو جانور ہیں، مچھلیاں سمندر کے جانور، ان کے شکار کر سکتے ہو۔ وہ حرم علیکم صید البر، لیکن تمہارے اوپر خشکی کے جانور جو ہے ان کا شکار حرام قرار دے دیا گیا، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ وتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الیہ تحشرون، جس کے حضور تمہیں سب کو جمع کیا جائے گا۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ جو بیت الحرام ہے، بہت ہی حرام محترم، انتہائی محترم گھر، قیاما للناس، وہ لوگوں کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو کھڑا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر تعمیر کیا ہے۔ کئی معنی کہ مرکز ہے یہ، آج بھی دیکھ لیجئے اسی ایک مرکز کے گرد جو ہے لاکھوں کی تعداد میں پروانے جا کر طواف کرتے ہیں اور وہاں جمع ہو جاتے ہیں حج کے دنوں میں، رمضان کے ایام میں، اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ ایام حج میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز فراہم کیا مسلمانوں کو۔ وشعر الحرام والہدی والقلائد، اور اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں جن کی حرمت ہے، والہدیہ، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی بھی اپنی عزت ہے، ان کا اکرام ہے، ان کی حرمت ہے، والقلائد، اور وہ جانور کے جن کے کلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی پٹے ڈال دیے جاتے تھے نظر کے لیے بیت اللہ لے جائے جا رہے ہیں، ان کی بھی ایک حرمت ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تاکہ خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے زمین و آسمان کی ہر شے کا، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، دیکھیے جہاں یہ شریعت کے احکامات آ رہے ہیں اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے، خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، یہ دو صفات ہیں جو کہا جا سکتا ہے پول اپارٹ ہیں، ایک طرف یہ کہ شدید العقاب بہت سخت عذاب دینے والا، لیکن ساتھ ہی غفور الرحیم بھی ہے، جو یہ کہ یہ اصل میں توازن کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی انسان رکھے اور اس کے غضب اور اس کی پکڑ سے انسان ڈرتا بھی رہے، بین الخوف والرجاء، جو کہا گیا یہ مخصوص فقرہ غالباً حضرت عمر یا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تب بھی اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں، اور اس کا بالکل برعکس ہے، اور اگر مجھے یہ خبر دی جائے کہ تمام انسان جو ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تب بھی مجھے ڈر اور اندیشہ رہے گا کہ کہیں شاید وہ بدبخت میں ہی نہ ہوں۔ اب یہ کیفیت انسان کے اندر ہو، بین الخوف والرجاء، یہ خوف کی کیفیت بھی، اور اللہ کی پکڑ، اللہ کی جو دھمکیاں ہیں جہنم کا خوف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، لیکن انسان اگر ایک ایکسٹریم پر چلا جائے یا جس ایکسٹریم پر چلا جائے تو پھر وہ معاملہ اعتدال کا نہیں۔ اب یہ بہرحال اپنی جگہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ یہ بین الخوف والرجاء انسان کا قائم رہنا بہت مشکل کام، بہت اونچے درجے کا کام ہے۔ یہی کیفیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے شاید ذہن میں آ گیا ہو کہ حضرت حذیفہ ابن یمان وہ تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے بہت سے منافقین کا نام بتا دیا، تو ایک موقع پر جبکہ بالکل تخلیہ تھا، حضرت عمر تھے، حضرت حذیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کو عام طور پہ صاحب السر النبی بھی کہتے ہیں کہ وہ حضور کے ساتھی کہ جن کے پاس اللہ کے رسول کا ایک راز تھا، اور وہ راز کیا تھا کہ مدینہ کے بہت سے منافقین کیا اسم با اسم نام جو ہے حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا، لیکن ساتھ ہی تاکید کر دی تھی کہ یہ ایک راز ہے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہیں اور کسی کو نہیں بتانا۔ تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ تخلیے میں ان کو لے گیا اور انہیں ان سے سوال کیا کہ میں خدا کی قسم کھا کر تم سے یہ پوچھتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں میرا نام ان منافقین میں تو شامل نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے ہی اندیشہ رہے گا نا کہ دولت اسے چھن رہی ہے یا چھن چکی ہے، منافقین کے جو ہے وہ پیشانی کے اوپر منافق تو نہیں لکھا ہوتا تھا، اب یہ کیفیت کہ حضرت عمر جیسا شخص وہ بھی لرزہ و ترسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی غلط عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے بھی منافقین میں شامل کر دیا ہو، لہذا تخلیہ میں حضرت حذیفہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں میرا نام ان میں شامل تو نہیں. تو یہاں جو فرمایا گیا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے اور ساتھ ہی غفور و رحیم بھی ہے. مع الرسول الا البلاغ، اللہ کے رسول کے ذمہ ہے پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپا جاتے ہو. ظاہر ہے کہ ظاہری اعمال بھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا کے ہر شخص اور دنیا اس گلوب کے پرلی طرف کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھے گا، وہ تو اس دنیا کے دوسرے کارنر پہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے اپنے علم کے اوپر قیاس نہ کرو، وہ سب جانتا ہے. جو تم علل اعلان کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپا کر کرتے ہو لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے. قل یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب جو ہے پاک برابر نہیں ہو سکتے. ایک شہر جو نجیس ہے ناپاک ہے، ایک طیب ہے، بڑی بنیادی بات ہے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت یا بہتات یا اس کی چمک دمک کتنی ہی مرغوب کیوں نہ کرے، گویا کہ حرام مال کی بہتات خواہ کتنی ہی ہو، اس کی چمک دمک کتنی ہی ہو، اس کی وجہ سے آسائشیں اور عیاشیاں انسان حاصل کر رہا ہو، لیکن بہرحال خیر اور شر کبھی برابر نہیں ہوتے. انجام کیا ہوگا کہ حرام مال کی جو کثرت ہے بالآخر تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی. فتق اللہ یا اولی الباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے حرص مندو، شاید کہ تم پر فلاح کی جائے، شاید تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، اے ایمان مت پوچھا کرو، سوال کیا کرو کچھ چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ کھول دی جائیں، تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار ہو، تمہارے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. جیسے کہ میں نے جب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے احکامات کے اندر جو کھود کرید ہے اور پھر اندر سے جو ہے وہ بیخ بن میں داخل ہو کر سوالات کرنا، اس سے منع فرمایا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور سے کہا، سوال کیا ایک محفل میں، کیا حضور حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے جواب نہیں دیا، اگنور کیا. پھر دوسری دفعہ پوچھا آپ نے جواب، تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے ذرا سخت لہجے میں کہا کہ جو تم بار بار سوال کر رہے ہو، تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں صرف ہاں کہوں تو پوری امت کے لیے کس قدر مشقت ہو جائے کہ ہر امتی پر ہر سال حج کرنا فرض ہے، اور جب امتیوں کی تعداد جو ہے وہ 1 عرب سے زائد ہو اور یہ فرض ہو جائے ہر شخص پر ہر سال، تو کیا کیفیت ہوگی؟ لہذا جن چیزوں کے بارے میں زیادہ چیزیں کھولی نہیں گئی ہیں ان کو سوال کر کر کے، جس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہ بقرہ کا واقعہ تھا، شریعت کے احکامات کو اپنے لیے تنگ نہ کرو. ان تم دلکم تسوکم، اگر ان چیزوں کو جو جن کو تم سوال کر رہے ہو بین میخ نکال رہے ہو ان کو کھولا گیا تو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوگی. وان تسلوا عنها حين ينزل القرآن تب دلکم، اور اگر تم سوال کرتے ہو جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر ان قریب امید رکھو اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے قرآن میں کسی اور جگہ بعد میں وہی نازل ہوگی اس کو کھول دے گا. عفا اللہ عنها، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے حلیم اور تمام کمال تحمل والا ہے. قد سألها قوم من قبلكم، اسی قسم کے سوالات کیے تھے تم سے پہلے بھی قوموں نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے، اور نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ان کے لیے پھر بھی جو ہے شریعت کے احکامات اور تنگ سے تنگ کر دیے گئے. ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر وہ ان کو بجا نہ لائے اور کافر ہوئے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامل، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ان جانوروں کو جن کے کان پھٹے ہوئے. بحیرہ اصل میں وہ جانور ہوتا تھا کہ جس کے کوئی کان پھاڑ دیا کرتے تھے، کان کے اندر شگاف کر دیتے تھے، اس کو چیر دیا کرتے تھے، اور وہ جو ہے اس جانور کا جو دودھ ہے وہ بتوں کے نام کر دیا کرتے تھے، یہ بحیرہ ہے. اسی طرح ولا سائبتن، اور اسی طرح کوئی ایسا کہ جو کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے، کوئی بھیڑ بکری جو ہے یہ ہمارا سمیادی فلاں دیوی کے لیے ہے، یہ اونٹ جو ہے فلاں دیوتا کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اب وہ جہاں چاہے جس کی چراگاہ میں جائے کے منہ مارے، اسے نہیں روک سکتے. اسی طرح وسیلتن، وہ اونٹنی کے جو مسلسل مادہ بچے جن رہی ہے، 4 یا 5 مادہ اگر اس نے یہ لگاتار جنے، اب وہ ان کے نزدیک جو ہے بڑی مقدس ہو گئی، اس لیے کہ نر اونٹ جو ہے وہ تجربہ کر لیا جائے گا، یعنی کہ باربرداری کے کام آئے گا. مادہ جو اونٹنی ہوتی ہے وہ آگے اور بچے بھی دے گی، گویا کہ اس کی نسل بھی آگے بڑھے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پھر اس کا دودھ وہ استعمال کیا کرتے تھے. اب یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ان کے یہاں غلط عقائد تھے، جس میں بحیرہ بھی تھی، صائبہ بھی، وسیلہ وہ جانور یا وہ اونٹنی کے جو مسلسل مادہ بچے جم رہی ہے وہ وسیلہ بن گئی. اسی طرح حام ہوتا تھا وہ نر اونٹ کے جو ہے خاص مدت تک جو ہے کہ اس نے جب وہ بچوں کا معاملہ جو ہے اس کی گفتیاں ہو چکے تو اس کو بھی پھر جو ہے کسی بت کے نام منسوخ کر دیا کرتے تھے. یہ تمام غزائل تھے کہ جو ان کے ہاں بالکل جو ہے عقیدے کی شکل اختیار کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ نے حرام کی, یہ تمام تمہاری اپنی جو ہے وہ خود ساختہ قسم کی شریعت ہے جو تم نے بنا دی. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب, بلکہ یہ کافر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں شے بھی حرام کر دی, فلاں بھی حرام کر دی, فلاں جو ہے فلاں دیوی کے نام کر دی, فلاں کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے, فلاں کا یہ نہیں کر سکتے. تو اکثر لا يعقلون, اور ان کی اکثریت جو ہے عقل سے عاری ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس شے کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, رسول کو وَإِلَى الرَّسُولِ, رسول کی طرف نازل کی ہے, قَالُوا حَسْبُنَا وَجَدْنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو کہتے تھے نہیں ہمارے لیے کافی ہے وہی طریقہ جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا, وہی بت پرستانہ جو عقائد ہیں اور وہی رسومات جو ہیں جو آبا و اجداد نے تھی وہی ہمارے لیے مقدس ہے, ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اولو کانوا آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون, ان کے آبا و اجداد کو نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عقل ہے نہ وہ کسی رستے کے اوپر ہے. ایک جگہ لا يعقلون بھی کہا گیا اور یہاں یہ کہا گیا نہ ہی وہ ہدایت کے رستے پر تھے, لیکن اس کے باوجود آبا و اجداد کا جو طریقہ ہے جو ان کا آبائی دین چلا رہا ہے وہ ان کے نزدیک انتہائی مقدس ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اہل ایمان تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, تمہیں ان پر کوئی ذمہ داری کوئی دوست تم پر نہیں ہے, کوئی ایسا شخص جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو, کوئی شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی توفیق اسلام کے لے آیا اور اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہے. اب بعض و نصیحت کی حد تک تو لازم ہے کہ اپنی بیٹوں کو اپنے اولاد کو بھی وہ سمجھائے, لیکن اگر وہ نہیں آ رہے اس طرف تو پھر یہ کہ وہ اگر گمراہی کے رستے پر ہے تو ماں باپ کے اوپر کہیں کوئی الزام نہیں, انہوں نے اپنی سی کوشش بے شرط کہ کر لی ہو, اس ماں میں حجت جو ہے وہ کر لیا ہو, لیکن اگر فرض کیجئے کہ ماں باپ کی عدم توجہی کی وجہ سے غلط تربیت کی وجہ سے بچپن میں اگر رہا بھی تو صرف دنیاوی تعلیم کنڈر گارڈن اور نرسری اور پریپ اور پری نرسری اور ان تمام شلیوں میں سے گزار کر دین اور جو شریعت ہے اس کے نزدیک ترین سے اس کو ان کو نہیں گزارا, تو اس میں ہم ذمہ دار جو ہیں والدین ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی میں وہ تربیت نہیں کی, گرومنگ ایج جو تھی اس میں انہیں بالکل غافل رکھا دین سے بھی اور شریعت سے بھی اور ایمان سے بھی اور تقویٰ سے بھی, اور اصل کنسنٹریٹ کیا فوکس کیا ان کی دنیا کو, تو یہ بات دوسری ہے. باقی یہ کہ اگر کوئی شخص حق تبلیغ ادا کر دے سمجھانے کا حق ادا کر دے اور اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر گمراہی کے رستے پر ہے تو اس شخص کے اوپر اس کا کوئی دوست اور کوئی الزام نہیں. اذ اللہ مرجعکم, سب کو تمہیں اللہ کے حضور لوٹنا ہے جمیعا, سب کو جمع ہو کر, فینبئکم بما کنتم تعملون, تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا تمہارے تمام اعمال جو تم کرتے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت, اہل ایمان گواہی بنا لیا کرو جب کہ تم میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو. اس لیے کہ کوئی شخص, اصل میں آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کا جو ترجمہ کروں گا اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی, کوئی شخص فرض کیجیے سفر کی حالت میں ہے اور اس کے پاس کوئی مال تجارت بھی ہے, سفر کے دوران اچانک وہ بیمار پڑا اور اسے معلوم ہوا کہ اب شاید میرا بچنا مشکل ہے, اب وہ کیا کریں, وہاں کے رہنے والے جو بالکل اجنبی ہیں, مال و دولت اس کے پاس ہے, کوئی تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہے, تو اس صورت میں جو قرآن کا اور شریعت کا حکم, دیکھیے کس قدر باریک بینی کے ساتھ ایسی ایسی ریموٹ پاسبلٹیز بھی کہ جو بہرحال زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہے, یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جو مال تجارت یا جو اس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ اپنائے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ, اہل ایمان گواہی جو ہے وہ تمہارے لیے ہوگی, لازم ہے, بینکم اپنے مابین, جب تم میں سے کوئی شخص پائے موت کو, حین الوصیہ کہ وہ اس وقت وصیت کرنے کا وقت ہے اور وہ وصیت کرے, اسنان ذوا عدل منکم, تو اسے چاہیے کہ گواہ بنا لے, شہادت اوپر لکھا گیا نا, اسنان ذوا عدل منکم, اپنے میں سے, اگر تو مسلمانوں ہی کا قبیلہ ہے, مسلمانوں ہی کا ملک ہے, تو ظاہر ہے اپنے میں سے مسلمانوں ہی میں سے کسی دو اشخاص کو لے لے, اس کی عزت وقار تو وہاں موجود نہیں ہے, لیکن ان کو لے کر گواہ بنا دے اور کوئی وصیت درج کر دے کہ جس کے گواہ وہ دو لوگ ہوں گے. او آخران من غیرکم, اگر فرض کیجئے کہ مسلمان ملک نہیں ہے اور وہاں بسنے والے کافر ہیں, تو ان میں سے بھی کوئی سے دو اشخاص جو ہے جن کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ یہ معتبر ہیں, ان کو گواہ بنا دے. ان انتم ضربتم فی الارض, اور جب کہ تم کہیں سفر پر ہو, زمین میں نکلے ہوئے ہو کہیں کسی قافلے کو لے کر, تجارتی قافلے کو, فاصابتکم مصیبت الموت, اور پھر تمہارے اوپر جو ہے موت کا معاملہ ہو جائے اور موت تمہیں اپنے سرانے کھڑی نظر آئے اور انسان خود بھی محسوس کرے کہ اب شاید میرا آخری وقت ہے, تحبسونہما من بعد الصلاۃ, پھر کسی بھی نماز کے بعد یہ جو دو گواہ اس نے بنائے تھے ان دونوں کو تم وہاں روک لو, فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا قلیلا, اگر تو وہاں کے بسنے والے لوگ جن میں سے گواہ بنائے تھے مسلمان ہیں, تو وہاں نماز کے بعد کھڑے ہو کر, اس یہاں پہ ہمارے مفسرین نے کہا ہے عصر کی نماز جو نماز وسطی ہے, جبکہ حاضری بھی بہت ہوتی ہے مساجد کے اندر, لیکن ہمارے ہاں تو بالکل برعکس معاملہ ہے, عصر میں سب سے کم حاضری ہوتی ہے. فجر میں تو بہرحال بہت کم ہوتی ہے, لیکن عصر میں چونکہ وہ وقت ہوتا ہے بہت ہی کاروباری پیک کا, لہذا لوگ اکثر و بیشتر عصر کی نماز جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب سورج جو ہے بالکل پیلا ہو جائے, غروب ہونے کے قریب ہو, تو بس نکلے اور دو اور چار رکعتیں جو ہیں عصر کی نماز کی ادا کی, اور اسی اسلام میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا عصر کی نماز فیقسمان باللہ, اور پھر اس کے بعد وہ قسم کھائیں گے دونوں کھڑے ہو کر, ان تب تم لا نشتری بھی ثمنا قلیلا, اگر تمہیں ہمارے بارے میں کوئی شک ہے کہ ہم جو وصیت جو اس مرحوم نے جو لکھوائی تھی اس میں ہم نے کوئی گڑبڑ کی ہے, تو اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ پھر یہ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ ہم نے اس میں کوئی جو ہے کوئی روپیہ پیسہ لے لیا ہے, یا ہم نے کوئی اپنی اس میں سے کوئی شے چھپا لی ہے, یا وصیت کے اندر جو ہے کوئی رد و بدل کر دی ہے, ولو کان ذا قربا لا نشتری بھی ثمنا, ہم اس کے عوض کوئی جو ہے تم سے کوئی مزدوری یا کوئی اجرت نہیں لیں گے, لو ولو کان ذا قربا, خواہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. ظاہر ہے کہ انسان جو ہے ادلو عدل و انصاف سے کام لو, خواہ وہ بات جو ہے تمہارے اپنے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو, تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو, تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو, تو حق بات سے نہیں پھرو گے. ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین, اور جو گواہی ہم اب یہاں پیش کریں گے اس میں کسی قسم کا ہم کتمان نہیں کریں گے, کوئی شے چھپائیں گے نہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ إِثْمًا, اور پھر اگر اس بات کی خبر ہو, اس بات کی سنگن ہو کہ ان لوگوں نے جو وصیت پڑھی ہے اس کے اندر کوئی جو ہے معاملہ گڑبڑ کیا ہے, اس کے مال میں سے کوئی چیز چھپا لی, اور ایک واقعہ بھی ہے بدیل نامی ایک شخص تھا کہ جو مال تجارت لے کر گیا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اور اس نے اسی طرح وہاں کے جس علاقے کے لوگ تھے وہاں کے دو افراد جو ہے جو نصرانی تھے, اس حدیث کے اندر ذکر ہے نصرانی لوگ تھے, ان کو گواہ بنا لیا, انہوں نے اس مال کو دیکھا اور پھر اس شخص نے پوری فہرست کو لکھوا دی کہ یہ مال میرے پاس ہے, تو میں فلاحی علاقے کا رہنے والا ہوں, وہاں جاؤ گے تو جا کر میرے یہ ورثہ ہیں ان کو بتا دینا, ان کو امانت پہنچا دینا. اس کے اندر کہیں کوئی ایک چاندی کا پیالہ تھا کہ جس کے اندر سونا بھی جڑا ہوا تھا, ان کی نیت خراب ہو گئی, انہوں نے چاندی کا پیالہ جو ہے رکھ لیا. اب وہاں جب گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا, فہرست اتفاق سے اس شخص نے فہرست بھی دے دی تھی, فہرست میں دیکھا وہ چاندی کا پیالہ نہیں ہے. اب ان کے بارے میں جب کہا گیا کہ وہ کہاں گیا, تو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ یہ شے تو تھی نہیں, گویا کہ وہ اس بات کو بالکل چھپا گئے, حالانکہ وہ اس شخص نے جو ہے جو بھی مال دیا تھا اس کے اندر وہ چیز موجود تھی. یہ واقعہ بھی اس کے پس منظر میں, لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اگر اس کے بارے میں کئی شک ہو کہ انہوں نے کوئی شے چھپا دی ہے, فآخران یقومان, اور پھر دو اور لوگ کھڑے ہوں گے. اب یہ گویا کہ اس کے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے اس شخص کے بارے میں, اور جنہیں خوب اچھی طرح پتا تھا کہ اس کے مال کے اندر ایک سونے کا پیالہ بھی تھا جو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا. اگر اس حدیث کو آپ اپنے پیش نظر رکھیے, من الذین استحق علیہم الدیان, اور یہ کھڑے ہوں گے دو افراد کہ جہاں کے وہ پہلے کھڑے ہو کے جن لوگوں نے نصرانیوں نے گواہی دی تھی, وہاں اب یہ دو اس کے قرابہ دار کھڑے ہوں گے. فیقسمان باللہ, اور یہ کھڑے ہو کر قسم کھائیں گے, لا شہادتنا احق من شہادتہما, کہ ہماری گواہی زیادہ معتبر ہے ان دو کی گواہی سے, وما تدینا, اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا اعتداء نہیں کر رہے, کہیں ہم جو ہے جسے آپ کہیں تجاوز نہیں کر رہے حدود سے, انا اذا لمن الظالمین, اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں. ذالک ادنا ایاتو بالشہادت علی وجہا, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی جو دی گئی ہے وہ گویا کہ ایک چیز ریٹن موجود ہے, اور ظاہر اگر گواہ نہ بنائے جائیں اور یہ چیزیں جو ہے تحریر میں نہ آئے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب بھی تم لین دین کیا کرو تو چیزوں کو جو ہے تحریر کر لیا کرو, ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہوتی, تو یہ چیزیں فیس ویلیو کے اعتبار سے علی وجہا, دیکھیے عربی کے الفاظ ہیں, وجہ کہتے ہیں چہرے کو, انگلش میں کیا کہیں گے فیس, علی وجہا اس کی فیس ویلیو کے اعتبار سے یہ گواہی والی یہ ڈاکومنٹ جو ہے گواہی والا نظام جو ہے بہت بہتر ہے. او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم, یا یہ کہ اگر یہ چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو تو تمہیں خوف رہے گا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر جو چاہیں اس کے اندر رد و بدل کر دیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, فَاسْمَعُوا, اور سنو شریعت کے احکامات کو غور سے سنو, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا, قیامت کے دن ہر امت کا رسول جو ہے وہ کھڑا ہوگا اس کے لیے گواہی دینے کے لیے, یا اس کے حق میں دے گا یا اس کے خلاف دے گا. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, اور پھر اسے پوچھا جائے گا رسولوں سے کہ کیا معاملہ رہا, گویا کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری قوم کا طرز عمل کیا رہا, تمہاری دعوت کا رسپانس کیا رہا, ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملا اپنی قوم کی طرف سے. قالوا لا علم لنا, تو رسول کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں, اس لیے کہ دنیا سے جب چلے گئے تو ان کے بعد کیا کچھ ہوا, علم غیب تو اللہ نے کسی رسول کو نہیں دیا. لا علم لنا انک انت علام الغیوب, یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم، اس کو نعمتی علیہ کا یاد کرو جو میری نعمت اور احسان تم پر ہوا تھا، وعلیٰ والدک اور تمہاری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہاری تائید کی تھی روح القدس سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی تائید حاصل ہوئی تھی، اور یہی تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ جو ہے القاء کیا تھا حضرت مریم سلام علیہا پر، اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ولادت ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی. تکلم الناس فی المہد و کہلا، تم کلام کرو گے لوگوں سے بالکل پنگھوڑی میں بھی، چند روزہ بچہ اور وہ اچانک گفتگو کرے اور مردانہ وجاہت والی آواز کے ساتھ گفتگو کرے. سورہ مریم میں آ جائیں گی، ان کو جو کہا تھا اس وقت جبکہ وہ ابھی گود میں تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وہ ہے کہ اپنی نبوت کا جو ہے انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا جبکہ ابھی بالکل پنگھوڑے میں تھے، جبکہ کوئی بچہ گفتگو نہیں کر سکتا. وہ کہلا، اور ادھیڑ عمری میں گفتگو کرو گے. اور میں نے عرض کیا تھا یہاں دلیل اس کی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، نزول مسیح ہوگا، اور عمر تبھی جو ہے ان پر سے ہو گزرے گی، اور وہ کہولت کی عمر کو پہنچیں گے، ادھیڑ عمری کو پہنچیں گے، اور اس میں بھی وہ کلام کریں گے. ورنہ یہ تو موجزے کی بات ہے ہی نہیں کہ ادھیڑ عمر میں ہر شخص کلام کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کے لیے خاص طور پر یہ الفاظ گئے تو وہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ان کا نزول مسیح جو ہے وہ ہوگا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور میں نے تو تمہیں تعلیم دی تھی کتاب کی اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل، وَاسْتَخْلَقْتُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جبکہ تم ایک پرندے کا جو ہے مجسمہ بناتے تھے جس کی صورت کا ہیئت الطیر، جو ایک پرندے کی مانند ہوتا تھا، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور اس کے بعد تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور وہ میرے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا. یہاں دیکھیے بِإِذْنِي کے الفاظ نوٹ کیجیے، وہ کہ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو ٹوٹلی دے نہیں دیے تھے، بلکہ یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کرتے تھے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور اسی طرح تم جو ہے وہ کوڑی کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے، اور وہ بالکل مادرزاد جو بالکل نابینا تھا، جو پیدائشی سے نابینا رہا، اسے تم سمکھا بنا دیتے تھے بِإِذْنِي، میرے حکم سے. وَاسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جبکہ تم مردہ کو زندہ کر دیتے تھے میرے حکم سے. یہ احیاء موتا جو ہے یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن یہ موجزہ بھی حضرت مسیح کو دیا گیا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ، اور جبکہ بنی اسرائیل کو میں نے تم سے دور رکھا، خاص طور پر جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور ان کا ایک حواری جو ہے وہ جس کا نام بھی جوڈاس کر کے کچھ تھا، کیریورس، اس نے جو ہے وہ غداری کی تھی، اور وہ لے آیا تھا رومی جرنیلوں کو، آ کر پکڑوا دیا تھا اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو تو اٹھا لیا چھت پٹی، اور اس میں سے رفع آسمانی ہو گیا، اور اس شخص کا جو تھا وہ پھر چہرہ جو ہے وہ شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، اور پھر سوری یہ شخص چڑھایا گیا. کففتو بنی اسرائیل عن کا، اور پھر بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا تھا، وہ تو آئے تھے تمہیں گرفتار کر کے سوری چڑھوانے کے لیے. اس جی تم بالبینات، جبکہ آپ اس کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آ چکے تھے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے کہ یہ تمام جو ہے کھلا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جبکہ میں نے وحی کے ذریعے حواریین کو یہ بات القاء کی تھی، ان آمنوا بی و بی رسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالوا آمنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے جو ساتھی تھے انہوں نے اقرار کیا ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ پر بھی. وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور تم بھی گواہ رہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جبکہ کہا تھا حواریین حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، اب یہ ایک مطالبہ ہے، ان کا ڈیمانڈ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی سے، حضرت صالح سے ڈیمانڈ کی تھی، ایک موزے کا مطالبہ کیا تھا، جب ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چٹان جو ہے یہ شک ہو، اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو، اور ہماری نگاہوں کے سامنے وہ گابھن اونٹنی جو ہے حاملہ اونٹنی وہ بچہ جنے، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. بہت بڑا موزہ تھا جس کا تقاضا کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے. تو اسی طرح کا ایک مطالبہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ سے کیا، ایونزل علینا مائدۃ من السماء، اور مطالبہ یہ تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خان نازل فرما دے، وہ آسمان سے ایک خان نازل ہو جس کے اوپر انواع و اقسام کے جو ہے بہترین کھانے موجود ہوں، اور پھر ہم اس کو کھائیں اور اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیں. اس کا ذکر آگے آ جائے گا. قالت تقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو. یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو اللہ سے؟ تمہارے لیے آسمان سے جو ہے خان اڑتا ہوا ہے اور اس کے اوپر تمام انواع کے انواع و اقسام کے جو ہے کھانے ہوئے موجود ہوں، ان دن تم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، ہم سیریس ہیں، ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہم نے کوئی ایسے ہی جو ہے مذاق نہیں کیا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو خان جب اترے گا تو ہم اس میں سے کھائیں گے. وتطمئن قلوبنا، اور یہ کہ ہمارے دل بڑے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے عیسیٰ تم سے ایک مطالبہ کیا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے نا، آسمان سے خان کا نازل ہونا، وہ پورا ہو گیا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم اس بات کو بھی جان لیں گے، یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ آپ نے جو ہے ہم نے سے بالکل سچ کہا، جو ہم نے آپ سے مطالبہ کیا آپ نے سچا دکھایا، کر دکھایا۔ وَنَكُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم اس پر گواہ بن جائیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اب حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کیا، پروردگار ایک ایسا خان اتار دے، مائدہ ایک خان ہمارے ان کے لیے اتار دے، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، گویا کہ ان کے مطالبے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی سے بھی اس میں شامل کر دی کہ جو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ عید کا باعث بن جائے گا، گویا کہ جس دن یہ خان ہم پر نازل ہوگا آئندہ ہر سال جو ہے اس دن کو عید کے طور پر منائیں گے، لاولنا واخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وہ آیت من کا۔ اور پھر یہ کہ اے پروردگار، یہ تیری طرف سے ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور ہوگا، بہت بڑی نشانی ہوگی، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمارے جو ہے رزق عطا فرما، اور ظاہر ہے کہ آسمانی رزق اگر ہمیں فراہم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلھا علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں تم اس خان کو لازماً تم پر نازل کروں گا، فمن یکفر بعض منکم، لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ باز نہ آئے، اپنی بری حرکتیں نہ چھوڑی، جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا ان کی طرف اشارہ ہے، اگر وہ باز نہ آئے، فإنی أعذبه عذاب لا أعذبه أحد من العالمین، تو ان کو تو میں وہ عذاب دوں گا کہ جو اس سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ قوم جو ہے کسی معجزے کا، کھلے معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ معجزہ دکھا دیا جائے، اس کے باوجود اگر قوم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے اور اسی کفر کے اوپر اڑی رہے اور وہی اعتراضات اور وہی فسق و فجور جاری رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بدترین سزا دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا، حضور نے بتایا تھا کہ وہ پھر خان ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، اور اس کے باوجود وہ لوگ جو تھے وہ اپنے فسق و فجور اور بدکاریوں سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے خنزیروں کیسے بنا دیے۔ اب روایت میں موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر ایک ہمارے پاس جو ہے گویا کہ ایک بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے چہرے جو ہے وہ بندروں کیسے بنا دیے تھے، تو اللہ تو قادر ہے وہ کچھ لوگوں کے چہروں کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، جبکہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ معبودیت کے اندر، عبادت میں شریک قرار دے دینا، ہم دونوں کو بھی خدائی کے اندر کر کا جو ہے وہ شریک کر دو، ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہ اللہ تو پھر تین میں کے ایک رہ گیا نا، اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تینوں مل کر الوہیت مکمل ہوئی، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میرے اور مجھے اور میری والدہ کو جو ہے دونوں کو جو ہے وہ معبود بنا لینا، خدا بنا لینا۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے پروردگار تو پاک ہے، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بی حق، کیسے ممکن ہے میرے لیے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا میرے پاس جس کو کوئی حق کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل بے سروپا بات، اگر ان لوگوں نے مجھے جو ہے خدا مانا ہے، میری ماں کو جو ہے الوہیت میں شریک کیا، تو اس قسم کی کوئی ہدایت میں نے انہیں نہیں کی تھی، ان کن تو قلتو فقد علمتا، اور اگلی بڑی پیاری دلیل ہے، اور اے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا اس قوم کو کہ یہ کام کرو، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو تیرے علم میں ہونا چاہیے، تجھے تو پر معلوم ہے، تجھے ہمیشہ کا علم ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، جو میں نے کہا میرا ایک ایک قول اور ایک ایک عمل ریکارڈڈ ہے، تیرے تو علم سے باہر کوئی شے نہیں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، اور مجھے علم نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، جو تیرے اندر ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا ہر عمل جو ہے اور ہر زبان سے نکلا ہوا لفظ، ہماری نیتیں ارادے بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کے نفس میں، اللہ کے جی میں کیا، اس کا ہمیں علم نہیں، انک انت علام الغیوب، یقین تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے پروردگار میں نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ سے عبادت کرو، میری عبادت اور میری ماں کو معبود نہ بناؤ، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس پر گواہ رہا، میں اسی کا اہتمام کرواتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، ان کا رفع آسمانی نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ توحید تھی، ان کی زندگی میں تو کسی نے ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہا تھا، اس کے بعد ہوا یہ معاملہ، یہ تمام جو جسے آپ کا یہ بیٹ ریک ہوئے ہیں وہ لوگ تو ان کے بعد ہوئے ہیں، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، اب پھر روٹیے توفیتنی، یہ نہیں ہوا فلما اماتنی، اس لیے کہ موت کا لفظ جو ہے وہ تو آتا ہی موت کے لیے ہے، لیکن توفع یا توفی کسی شے کو پورا پورا وصول کر لینا، تو حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال اس اعتبار سے پورے تمام انسانوں میں، کل انسانیت میں یونیک ہے کہ توفیتنی کا اطلاق بتمام و کمال ان کی ذات پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، قبض کر لیا، وصول کر لیا، ان کی جان بھی، ان کی روح بھی اور ان کا جسم بھی. یہ ہے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے میرا رفع آسمانی کر لیا، مجھے میرے جسم سمیت اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا، تیرے علم میں میری قوم نے کیا کیا. وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر شے پر گواہ ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ بھی اب رسول اور نبی کا کمال ہے نا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور قوم کا اس درجے شرک میں ملوث ہو جانے کے باوجود، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تو تیرے بندے ہیں، تیری شان غفاری بھی ہے، تو انہیں معاف بھی کر سکتا ہے. وہ ان تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو یقیناً تو زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں آج کا دن یہ ہے کہ جس دن میں سچوں کو ان کی سچائی کی بھرپور جزا دے کر رہوں گا. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے لیے پھر باغات ہوں گے کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذلک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، اب یہ ترانہ حمد جو ہے جو آخر میں پھر آ گیا، یہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ ہی کی ملک ہے، ہر شے یہی رہ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. مولانا طارق جمیل صاحب اپنی تقریروں میں جو ہے وہ پورا کا پورا کئی کئی مقطعے سناتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے اس کو سن کے، کہ یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کا آرام، یہاں کے کھتے، یہاں کے روپیہ پیسہ، یہاں کے محلات، یہاں کی ہر آسائش جو اپنے لیے تم نے فراہم کر دی، تمہارے لیے قبر میں تمہاری اولاد ایئر کنڈیشنر سپریٹ اے سی نہیں لگا سکے گی، وہاں تک جو کچھ ہوگا تمہیں بھگتنا ہوگا اپنے اعمال اور اپنی سیرت و کردار کی بنیاد پر. اللہ ملک السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی ہر شے اللہ ہی کی ملک ہے، اس کی بادشاہی ہے اس میں. وما فیہن، جو کچھ اس میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر شے پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا من ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه إن الله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت عذاب الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإن إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
الله